हर कौल पे कुर्बान है फातिमा जहरा की, जो हर कौल पे कुर्बान है।
سامعین، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط رسول ہونے کے ناطے سب سے پہلے ایسے گھرانے کو تشکیل دیا جس سے دنیا کی ہر نجاست دور رہی، اور یہ گھرانہ بھی پورے عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل قرار پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کوئی بھی فرد محض اس لیے نمونہ عمل نہیں ہے کہ وہ رسول کا قریبی رشتہ دار ہے، بلکہ وہ اس لیے نمونہ عمل ہے کہ اس کے اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہر نجاست سے دور ہیں۔ سورہ احزاب کی 33 آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے اس مقام پر فائز تھے کہ قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اور جب یہ ہستیاں اس مقام پر فائز ہیں تو وہ رسول اعظم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی وجہ سے محبوب خدا کہلائیں گی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندگی کے ہر شعبے میں کامل ترین نمونہ تھی۔ آپ کی بیٹی کا کردار اور پھر زوجہ اور ماں کا کردار دنیا کی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب پیغمبر خدا کے کوئی اولاد نہیں تھی اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نام و نشان اور بے نسل ہونے کا تانا دیا کرتے تھے، ایسے میں خدا نے اس بیٹی کو عطا کرنے کے ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس سورے میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس سورے کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوی رسول دو عالم کے لیے اپنی ولادت سے ہی خیر کثیر ہے، یعنی یہ فقط ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اور اس خیر کثیر کے ذریعے رسول کو تانے دینے والوں کا منہ بند کیا گیا ہے۔
جب اس بیوی کی عمر مبارک فقط 2 سال ہوئی تو شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اکلوتی بیٹی ان بھوک افلاس اور مشکلات کے دنوں میں 2 سال کی عمر میں شیب ابی طالب میں دیگر مسلمانوں کے ہمراہ محصور رہی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں 3 سال تک آپ نے شیب ابی طالب کی قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ دراصل مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک بنیادی مرحلہ تھا۔ اس سخت اور کٹھن دور میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے خیر کثیر وجود کو دیکھ کر پیغمبر اسلام کو کتنا حوصلہ ملتا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بعثت کے 10ویں سال جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کی عمر فقط 5 سال یا 6 سال تھی تو پیغمبر اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دو بزرگوار شخصیتوں کے انتقال سے گویا پیغمبر اسلام کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور پیغمبر نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والے اس خلا کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کم سینی کے باوجود اس محبت اور خدمت سے پور کیا کہ آپ ام ابیہا کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، یہ اس منفرد بیوی کا منفرد مقام ہے جو کائنات کی کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ یعنی آپ اس مشکل ترین دور میں فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ بیٹی ہونے اور نمونہ عمل ہونے کے اعتبار سے ام ابیہا تھی۔ آپ کمال معنویت اور بشریت کے اس درجے پر فائز تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ کتنا باعزمت ہوگا وہ باپ جس کی بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض اور اس کی خوشی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ فقط کسی عام باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے بلکہ یہ رسول دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی بے مثل اور نمونہ عمل ہے۔ سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف ایک مثالی بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک مثالی بیوی بھی ہیں۔ ایک ایسی بیوی کہ جن کی عظمت کا متعارف امام علی علیہ السلام جیسا عظیم انسان بھی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دنیا میں قوت برداشت کے اعتبار سے انسان دو طرح کے ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی مشکلات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض بڑی بڑی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے سر کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے صبر اور حوصلے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو دنیا مشکل کشا کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور دنیا میں امام علی علیہ السلام کے نام کو عظمت، شجاعت، بہادری اور آرام و سکون کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اب مجھے کیسے سکون ملے، میرا سکون آپ سے تھا، آپ کے بعد سکون کہا۔ یقیناً ایسی بیوی کائنات کی بیویوں کے لیے نمونہ عمل ہے، جو امام علی علیہ السلام جیسے شجاع اور بہادر مرد کے لیے باعث آرام و سکون تھی۔ ہر انسان اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق بے قراری کا اظہار کرتا ہے۔
سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کے شوہر یعنی حضرت امام علی علیہ السلام نے آپ کے ہجر اور فراق کے دکھ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے مساوی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ کی جانب سے میرے لیے رسول خدا کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا ہے۔ بحیثیت ایک بیوی ہونے کے آپ اس مقام و مرتبے پر فائز تھیں کہ امام علی علیہ السلام جیسے شجاع انسان کے لیے اس دکھ کا سہنا محال تھا۔ یہ فقط ایک بیوی سے محبت کی وجہ سے ایسا نہ تھا، بلکہ اس لافانی اور لاسانی محبت کے پیچھے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی راہ میں وہ مجاہدانہ کردار معجزن تھا جس کی یاد امام علیہ السلام کو بےتاب کیے ہوئے تھی۔ اب بھی مومنین کرام کی بیویاں اگر اپنے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ کو نمونہ عمل بنا لیں تو اسلامی معاشرہ عزت و عظمت اور عطوفت و مہربانی کی مثالیں آج بھی قائم کر سکتا ہے۔ ایک مثالی بیوی اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مثالی اور کامل ترین ماں بھی ہیں۔ ایک نمونہ عمل بیٹی اور اسوہ حسنہ کے حامل بیوی ہونے کے ناطے آپ بطریق احسن جانتی تھیں کہ بہترین، مثالی اور کامل ترین ماں کسے کہتے ہیں۔ یوں آپ صرف ایک ماں ہی نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ساری ماؤں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر دنیا بھر کی مائیں سید دو عالم کو اپنا رول ماڈل اور نمونہ عمل جان کر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یقیناً اس سے ہمارے معاشرتی اور سماجی حالات سمر جائیں گے اور مسلمان دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا اختتام ان چند مصروں سے کرتے ہیں۔ جس کی عظمت سے درخشاں مطلع انوار ہے، جس کی عظمت سے درخشاں مطلع انوار ہے، وہ جناب فاطمہ کی سیرت اطہار ہے۔ کیوں یہ کہتے ہو کہ راہ زندگی دشوار ہے، سیرت زہرا کو اپنا لو تو بیڑا پار ہے۔ سامعین کی خدمت میں سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور روزے مادر اور روزے خواتین کی مناسبت سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت بھی اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین نے استفادہ کیا ہوگا۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔ کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔ کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
شادی کی چادر پرانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شروع سے پیش کر رہا ہوں کہ عجب آدم و حوا کو پیدا رب عالم نے تو چاہا عقد اپنا حضرت حوا سے آدم نے بحکمِ کبریا حوا کو حوروں نے سجایا تھا بڑی خوبی سے جنت میں انہیں دلہن بنایا تھا ضرورت پیش آئی اس گھڑی حوا کو چادر کی تو یہ چادر بنی مرضی سے پھر خلاق اکبر کی بنایا نور کے دھاگوں سے اس کو دست قدرت نے سنوارا حکم رب سے پھر اسے پورا نے جنت نے رنگا پھر رنگ عصمت میں فرشتوں کی جماعت نے چھپائی کی بنائے حاشیے خود دست قدرت نے بنائی بیل صبر و ضبط کی اس کے کناروں پر مزین اس کو فرمایا گیا رب کے اشاروں پر رضائے کبریا کی مست خوشبو میں بسایا تھا محبت کی کشش کے نور کا گوٹا لگایا تھا کہ اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی
اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی
اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی
فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی
یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی
چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی
کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی
کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی
کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی
یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی
سمعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں پہلے روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں شام کی بندر بانٹ میں امریکہ اسرائیل اور ترکیہ مصروف تل ابیب پر یمن کی ایک اور کاری ضرب کم سے کم 30 سے ہونی زخمی اور اسرائیل غزہ میں نسلی تصفیہ کر رہا ہے ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم اور سامعین یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں مغربی ایشیا کے علاقے میں ایران کا مرکزی کردار جدید مشرق وسطی ایسا خواب جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور یمن کے وعدہ صادق نے اسرائیل کا تھرڈ سسٹم ناکام بنا دیا سمعین اب پاکستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ جسارت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں امریکی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے بھاری نقصان اٹھایا ہے پاکستان حافظ نعیم کی کارکنوں کو بڑی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جنوبی وزیرستان سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ 16 اہلکار شہید 8 دہشت گرد ہلاک پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کمیٹی بنانے کے لیے اسپیکر کا وزیر اعظم سے رابطے کا فیصلہ۔ ٹیسٹ سیریز پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا میچ کراچی سے ملتان منتقل۔ پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں سے سزاؤں کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، اور فوجی عدالتوں سے سزائیں آئندہ قانون ہاتھ میں نہ لینے کا انتباہ ہے، ترجمان پاک فوج۔ سامعین، اب پیش ہیں روزنامہ جنگ کے آج کے ادارے کے اہم اقتباسات۔ ادارے کا عنوان ہے کے پی اپیکس کمیٹی کے فیصلے۔ اخبار لکھتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران انتہائی افسوسناک فرقے وارانہ فسادات نے بھاری جانی اور مالی نقصانات نے پورے ملک کو سخت تشویش میں مبتلا کیے رکھا۔ تاہم گرینڈ جرگے کی کوششوں سے عارضی طور پر قیام امن میں کامیابی ہوئی، جس کے بعد مستقل بنیادوں پر حالات میں بہتری کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مشترکہ اقدامات اور حکمت عملی کے نفاذ پر پیش رفت جاری ہے۔ اس تناظر میں گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی مشترکہ صدارت میں خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کور کمانڈر پشاور، صوبے کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور اعلی سول اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ درپیش صورتحال اور اس کے پس منظر پر غور و خوص کے بعد اپیکس کمیٹی اس قطعی درست نتیجے پر پہنچی ہے کہ کرم میں بنکرز اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے طے کیا ہے کہ دونوں فریق تمام اسلحہ جمع کرانے کے لیے حکومت کی ثالثی میں ایک باہمی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اپیکس کمیٹی نے طے کیا ہے کہ 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع کرا دیا جائے گا اور علاقے میں قائم تمام بنکر مسمار کر دیے جائیں گے۔ زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکورٹی میکانزم بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ علاقے میں آمد و رفت کے مسئلے کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خصوصی ایئر سروس شروع کی جائے گی، جس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گی۔ فرقے وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے گا۔ تیرہ اور جانی خیل میں دہشت گردی میں اضافے کے پیش نظر لوگوں کی عارضی نقل مکانی کی تدبیر بھی اپیکس کمیٹی کی حکمت عملی میں شامل ہے، جبکہ مقامی آبادی سے شرپسندوں کی نشاندہی کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اجلاس کے اعلامیے میں بالکل درست طور پر اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کرم کا مسئلہ صرف علاقائی نہیں بلکہ ایک قومی اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس پر کسی کو اپنی سیاست چمکانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ کرم کے مسئلے پر وفاقی و صوبائی حکومتیں اور تمام متعلقہ ادارے ایک پیج پر ہیں، جبکہ صوبائی حکومت نے کرم کے مسئلے کو جرگوں کے ذریعے پرامن انداز میں حل کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ اپیکس کمیٹی نے علاقے کے لوگوں کی مشکلات ختم کر کے حکومت کی عملداری یقینی بنانے کے عزم کے ساتھ امید ظاہر کی ہے کہ مسئلے کے پائیدار حل کے لیے فریقین حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ کرم میں بحالی امن کے لیے اپیکس کمیٹی کا یہ لائحہ عمل کامیابی سے نافذ کیا جا سکا تو علاقے میں وقتی طور پر حالات یقیناً بہتر ہو جائیں گے۔ تاہم پائیدار بنیادوں پر قیام امن اسی صورت میں ممکن ہے جب فرقے وارانہ منافرت کے اسباب و محرکات ختم ہوں۔ انسانی معاشروں میں اختلافات کا پیدا ہونا بالکل فطری عمل ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن مہذب معاشرے اختلافات کے ساتھ جینا جانتے ہیں۔ کرم کی حالیہ خونریزی جن فرقے وارانہ اختلافات کے سبب ہوئی، تمام مسالک کے دینی قائدین اور مستند علماء کرام کو ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے فرقے وارانہ ہم آہنگی کی مشترکہ اور مؤثر جد و جہد کرنا ہوگی، جس کی ماضی میں متعدد کامیاب مثالیں موجود ہیں۔ جبکہ ان اختلافات کو ہوا دے کر تشدد کی آگ بھڑکانے والے فتنہ پرور عناصر کے خلاف ایک طرف حکومت کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے اور دوسری طرف درد دل رکھنے والے تمام مسالک کے رہنماؤں کو دین کے نام پر شرپسندی کرنے والوں کو بے نقاب کر کے عوام الناس میں غیر مؤثر بنانا ہوگا۔ سامعین، یہ ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ مودی کا کویت میں گرم جوشی کے ساتھ استقبال، کانگریس کا امت شاہ کے خلاف مہم تیز کرنے کا اعلان، امت شاہ کے امبیڈکر سے متعلق تبصرے کی انڈین یونین مسلم لیگ نے بھی مذمت کی، ایل جی نے ای ڈی کو کیجریوال کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی، ہریانہ کے سابق وزیر اعلی اوم پرکاش چوٹالہ کی آخری رسوم ادا کر دی گئیں، دہلی میں بین الاقوامی غالب تقریبات کا افتتاح اور حوثیوں کی جانب سے تل ابیب پر میزائل حملہ۔ سامعین، ہندوستان کے ہی ایک معروف اخبار قومی آواز میں آج سہیل انجم کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے دھکا مار سیاست سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح۔ اس مضمون کے بعض اہم اقتباسات سماعت فرمائیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا میں اگر کوئی موضوع زیر گفتگو ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ایک گیٹ پر ہونے والا دھکا مکی کا واقعہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معزز ارکان نے پارلیمنٹ کے وقار کا کوئی خیال نہیں رکھا اور اپنے کردار سے اس کے وقار کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ تو شرمناک ہے ہی، لیکن اس کے بعد حکمران جماعت کی طرف سے جو بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بھی کم شرمناک نہیں ہیں۔ بی جے پی کے رہنما اور ترجمان گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ بتا رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف اور کانگریس پارٹی کے سینئر رکن راہل گاندھی نے دھکا مار کر دو معزز ارکان کو زخمی کر دیا۔ وہ دونوں تادم تحریر رام منوہر لوہیا اسپتال میں داخل ہیں اور بی جے پی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ اس درمیان جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ بڑے مزے کا خیز ہیں اور خود حکومت اور بی جے پی کی رسوائی کا سامان بن رہے ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کبھی سنا نہ دیکھا کہ کسی نے کسی کو دھکا مار دیا اور وہ اس دھکے سے اتنی بری طرح زخمی ہو گیا کہ اسے اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کرانا پڑا اور اس کی حالت نازک ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دھکا جسمانی تھا یا کسی ہتھیار کا تھا۔ ظاہر ہے وہاں تو کوئی ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بی جے پی کے ممبران نے جو تختیاں اٹھا رکھی تھیں ان میں موٹے موٹے ڈنڈے لگے ہوئے تھے۔ کیا پتا اس ہنگامہ آرائی میں کسی بی جے پی ایم پی کا ڈنڈا دانستہ یا نادانستہ ایک ایم پی پرتاپ سارنگی کو لگ گیا ہو اور ان کی پیشانی سے خون بہ نکلا ہو۔ یہ بھی خوب مزے کا خیز ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جب پرتاپ سارنگی کو چوٹ لگی تو جو لوگ ان کی پیشانی پر کپڑا یا کاٹن لگائے ہوئے تھے وہ جگہ بڑی مختصر تھی، یعنی ان کو زیادہ بڑا زخم نہیں لگا تھا۔ اسپتال میں صرف دو ٹانکے لگے۔ آج کل تو معمولی چوٹ پر بھی ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیشانی پر بندھے بینڈیج کی لمبائی بڑھنے لگی۔ شام میں 5 بجے تک وہ بینڈیج تقریباً پوری پیشانی تک پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد تو اور کمال ہو گیا کہ پورے سر پر پٹی بندھی نظر آنے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسپتال کے ڈاکٹروں کے پاس زخم کو سکھانے کے بجائے اسے ہرا کرنے کی کوئی دوا ہو اور وہ دوا کھاد کا کام دے رہی ہو، یعنی صبح پٹی 2 انچ، شام میں 4 انچ اور رات میں پورا سر۔ واہ، ایسا کیس تو کبھی دیکھا نہ سنا۔ بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے زخمی ایم پی مکیش راجپوت کی حالت نازک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہاں چوٹ لگی ہے، سر میں یا دل میں۔ آخر ان کی حالت نازک کیسے ہو گئی؟ اگر حالت نازک ہے تو ڈاکٹر ان کا صحت بلٹن کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ عیادت تماشا بھی چلتا رہا۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم نریندر مودی نے مکیش راجپوت کو فون کیا اور کہا گیا کہ اسپیکر آن کرو۔ وزیر اعظم نے ان کی خیریت پوچھی، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور جلد وہاں سے مت نکلنا، خوب اچھی طرح اپنا علاج کرانا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، تاریخی معلومات پر مبنی یادوں کے جھروکے پروگرام۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 دی 20 جمادی الثانی اور 22 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس جمادی الثانی کو ہجرت سے 8 سال قبل 5 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو آغاز بچپن سے ہی اعلیٰ الہی معارف سے آگہی حاصل تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسے والدین کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ خاندان وحی میں پرورش کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کمال و معنویت کی بلند ترین منزل تک پہنچی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جو خود حق و انصاف اور تقویٰ کے مظہر تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی ایک بیوی، ماں اور ایک ذمہ دار انسان کا گراں قدر کردار ادا کیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ایثار و سخاوت، صبر و تحمل، قناعت، عبادت الہی اور ضرورت مندوں کی مدد جیسی صفات کو بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم تاریخ ساز شخصیات نے آپ ہی کی آغوش میں پرورش پائی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حق کا دفاع بھی کرتی رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے دن کو ایران میں خواتین اور ماؤں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔
20 جماد الثانی 319 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث محمد بن عبد الصمد بغدادی کا انتقال ہوا. انہوں نے مختلف علوم خصوصاً علم حدیث کے حصول کے لیے انتھک کوششیں کی. انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول معتبر احادیث کو جمع کیا. ان کا شمار محدثین کے نزدیک معتبر ماخذ میں ہوتا ہے. بیس جماد الثانی 1320 ہجری قمری کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مرکز میں واقع شہر خمین میں پیدا ہوئے. آپ نے دینی تعلیم کا آغاز بچپن سے ہی کر دیا تھا اور تعلیم کی تکمیل کے لیے قم تشریف لے گئے. وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. آپ علوم اسلامی کے مختلف شعبوں پر عبور ہونے، بھرپور استعداد، صلاحیت، قابلیت، اعلی انسانی و اسلامی فضائل اور اخلاق حمیدہ کے حامل ہونے کی وجہ سے بہت جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آپ فقہ اور فلسفے کے علاوہ عرفان کے بھی استاد تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن شاہی حکومت کے خلاف آپ کی اصل جدوجہد 1342 ہجری شمسی میں عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی حکومت نے ترکی اور پھر عراق جلاوطن کر دیا. آپ نے جلاوطنی کے 14 سال کے زمانے میں شاہی حکومت کی قوم مخالف اور دین مخالف حقیقت کو بے نقاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنوں کو بیدار کرنے والے پیغامات جاری کر کے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد 10 سال تک کٹھن حالات میں اسلامی جمہوری ایران کی قیادت کی. آپ نے اسلامی حکومت کی تشکیل، دینی اور روحانی اقدار کے احیاء اور سامراجی طاقتوں کی تیسری دنیا کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے آج کے انسان کو ایک نئی راہ دکھائی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گرا قدر علمی تصانیف بھی چھوڑی ہیں اور آپ کی تقاریر اور پیغامات کا مجموعہ بھی 21 جلدوں میں صحیفہ نور کے نام سے شائع ہوا ہے. بائیس دسمبر سن 146 قبل مسیح کو کارتیج اور روم کی سلطنتوں کے درمیان تیسری اور آخری خونریز جنگ رومیوں کی فتح پر ختم ہوئی. ان دونوں سلطنتوں کے درمیان ہونے والی جنگیں پیوک جنگوں کے نام سے مشہور ہیں. پہلی جنگوں میں کارتیجوں کو اور دوسری جنگوں میں رومیوں کو کامیابی حاصل ہوئی. کارتیج بادشاہت شمال مغربی افریقہ کی قدیم تہذیبوں میں سے تھی اور یہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تھی. اس بادشاہت پر رومیوں کی فتح سے عملاً اس کا خاتمہ ہو گیا. بائیس دسمبر سن 1882 عیسوی کو امریکہ کے مشہور مصنف اور فلسفی رولف والڈو ایمرسن کا انتقال ہوا. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے بر اعظم یورپ کا تحقیقاتی دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے یورپی ادب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنی پہلی کتاب نیچر کے نام سے شائع کرائی. وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا. 22 دسمبر سن 1956 عیسوی کو برطانیہ اور فرانس نے مصر کی پورٹ سعید بندرگاہ کا 50 روزہ قبضہ ختم کرا دیا اور مصر سے اپنے فوجیوں کو نکال لیا۔ واضح رہے کہ جزیرہ نمای سینا پر قدس کی غاصب حکومت کے حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے بھی مشترکہ طور پر مصر پر ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں نہر سوئس کے کنارے پر واقع بہت سی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ ان حملوں کا اصل سبب جو بعد میں جنگ نہر سوئس کے نام سے مشہور ہوئے، مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کی جانب سے اس نہر کو قومی تحویل میں لینا تھا۔ اس واقعے میں اقوام متحدہ نے مصر کی حمایت کی اور اس طرح یہ تین حملہور ملک مصر سے نکل گئے۔ بائیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو رومانیا کے اس وقت کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ نکولائی چاؤشیسکو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ چاؤشیسکو نے یورپ کے سوشلسٹ ممالک کے دیگر حکمرانوں کی طرح رومانیا میں کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹر حکومت قائم کر رکھی تھی۔ چاؤشیسکو کے اقتصادی پروگراموں کے باعث سن 1980 کے اشرے کے اوائل سے رومانیا میں اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ عوام نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار ملک میں حالات خراب ہونے کے بعد فوج نے بھی عوام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 22 دسمبر 1989 کو نکولائی چاؤشیسکو کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی سازشیں ناکام ہوگی، ایران کو علاقے میں کسی بھی اقدام کے لیے نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے، وقت پڑنے پر ایران خود اقدام کرے گا، رہبر انقلاب اسلامی کا اہم خطاب۔ ایک خصوصی پرواز اڑا کر ایران نے نیا ریکارڈ قائم کیا، پائلٹ، عملہ اور مسافر سبھی خواتین۔ غزہ پر سہنیوں کی وحشی گری کا سلسلہ جاری، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل، پی ٹی آئی کا خیر مقدم۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو علاقے میں ہر اقدام کے لیے نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے، اور یمن، حزب اللہ، حماس اور جہاد اسلامی جیسی تنظیمیں ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر جہاد کر رہی ہیں۔ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے شعرا اور مداحان اہل بیت عصمت و طہارت نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اہم ترین کام حقائق کو بیان کرنا تھا، اور اہل بیت کی مداحی حقائق کو بیان کرنے کے تعلق سے حضرت کی ہی اتباع اور پیروی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس دور کے حقائق کو بیان کیا اور ان مسائل کو بھی بیان کیا جو انہی دنوں پیش آئے تھے، اور مسائل اور حقائق کو بیان کرنا ایک اہم فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے دوران علاقے میں امریکی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ملکوں پر تسلط جمانے کے لیے امریکہ دو طرح کے منصوبے رکھتا ہے، یا تو استبداد قائم کرتا ہے یا پھر ملکوں میں بدامنی اور شورش پیدا کراتا ہے، اور اس نے شام میں شورش اور بدامنی پیدا کرائی، اور امریکہ اور صہیونی حکام اپنے زوم ناقص میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایران کے سلسلے میں امریکیوں کی عداوتوں اور دشمنیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک امریکی عہدیدار ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتا ہے کہ جو بھی ایران میں شورش کرے گا اس کی ہم مدد کریں گے، جو بھی اس سلسلے میں امریکہ کا اجیر اور ایجنٹ بنے گا ایرانی عوام اس کو پیروں تلے رون دیں گے۔ علاقے میں رونما تبدیلیوں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران نے علاقے میں اپنی نیابتی فورس کھو دی ہے، یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی کوئی بھی پراکسی نہیں ہے۔ یمن، حزب اللہ، حماس اور جہاد اسلامی جیسی تنظیمیں ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر جہاد کر رہی ہیں، ان کے عقائد اور ایمان انہیں میدان جنگ و جہاد میں ڈٹے رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں کسی دن کوئی کارروائی یا اقدام کرنا ہوا تو ہمیں نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ شام کے حالات ہمیشہ آج جیسے نہیں رہیں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے علاقے کا مستقبل آج کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ایران نے ایران بانو نامی ایک خصوصی پرواز اڑا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مشہد سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق ایران بانو یا ایران لیڈی نامی اس پرواز کی پائلٹ، پورا عملہ اور مسافر سبھی خواتین تھیں، اور یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد پرواز تھی جو ایران کے مقدس شہر مشہد مقدس کی جانب انجام پائی۔ اس پرواز کی پائلٹ ایران کی پہلی خاتون پائلٹ کہلانے والی محترمہ شہزاد شمس رہی، جبکہ اس کی مسافر 110 خواتین تھیں جن کا تعلق ایران کے ایلیٹ طبقے اور شہداء کے اہل خانہ سے تھا۔ اس پرواز کا اہتمام بنت الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے موقع پر کیا گیا، جس کا مقصد ایک مسلمان اور باحجاب خاتون کی عظمت اور اس کی حقیقی حیثیت کو اجاگر کرنا تھا۔ خیال رہے کہ 20 جمادی ثانیہ کو ایران میں یوم مادر اور یوم خاتون کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر دین اسلام میں ایک ماں اور خاتون کو حاصل مقام کی جانب مختلف انداز میں دنیا والوں کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں اہل بیت عصمت و طہارت کے عقیدت مندوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے جشن منایا۔ لندن میں واقع اسلامی مرکز میں ایک محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں اہل بیت عصمت و طہارت کے عقیدت مندوں نے فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اسلامی مرکز کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم موسوی نے شہزادی کائنات سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے موجودہ دور میں خاندانوں کے اختلافات اور ان کو درپیش مختلف طرح کے مسائل کا سبب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز زندگی سے دوری کو قرار دیا۔ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ حیا اور پاک دامنی کو بھی خاندانوں کو درپیش ایک بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اگر خواتین حضرت فاطمہ زہرا کو اپنا آئیڈیل قرار دیں تو خاندانوں کو بہت سے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ غزہ شہر میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہ پر شہری دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 8 کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق شہری دہشت گردوں نے اتوار کو غزہ شہر کے عبدالرج محلے میں موسیٰ بن نصیر اسکول پر بمباری کی، جس میں کئی بچوں سمیت 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی شہنی ٹولے نے خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کی تھی، جس میں درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق شہنی دہشت گردوں نے اب غزہ، خاص طور پر اس کے شمالی علاقے میں فلسطینیوں کی جان لینے کے لیے آپس میں گویا مقابلہ آرائی شروع کر رکھی ہے، اور فلسطینیوں کا قتل شہنی دہشت گردوں کی تفریحات میں شامل ہو گیا ہے، جس کے تحت وہ کہیں بھی اندھادھن بمباری اور گولہ باری کر دیتے ہیں۔ شہنی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے 70% سے زائد مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شہنی دہشت گرد اب تک شمالی غزہ کے تقریباً 1,00,000 باشندوں کو جبرن اس خطے سے باہر نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ فلسطین میں انسانوں کا قتل عام ایسے عالم میں جاری ہے کہ عالمی ادارے شہنی حکومت کے سامنے تاحال بے بس نظر آ رہے ہیں، اور حتیٰ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے شہنی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے باوجود شہنی جرائم کے تسلسل پر لگام نہیں لگ سکی ہے۔ تاہم دوسری جانب شہنی حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران غزہ میں اپنی تمام تر جارحیت، بربریت اور انسانیت سوز جرائم کے باوجود وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکی ہے۔ غزہ و لبنان کے بعد اب شام میں اپنے پیر پسارنے کا خواب دیکھنے والی غاصب شہنی حکومت کی جارحیت اور ناجائز قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنانی نیوز چینل المنار کے مطابق شہنی دہشت گردوں نے قنیطرا کے بعد شہر میں بنائے گئے دفاعی مورچے کو ہٹا کر اس شہر میں دراندازی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہنی دہشت گردوں نے بعض شہر کے باشندوں کو اپنے ہتھیار جمع کرانے کے لیے 2 گھنٹوں کی مہلت اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ لوگوں کے اختیار میں موجود ہتھیاروں کو تحویل میں لینے کے لیے شہر کے اندر دھاوا بولیں گے۔ ادھر دراز صوبے سے اطلاعات ہیں کہ شہنی دہشت گردوں نے حوض یرموک علاقے میں 2 قریوں جملہ اور ماربا پر اپنا ناجائز قبضہ جمع لیا ہے۔ کیتھولک رہنما پاپ فرانسس نے ایک بار پھر غزہ پٹی پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ صاحب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا عیسائیت کے کیتھولک رہنما پاپ فرانسس نے ویٹیکن میں کرسمس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں ایک بار پھر غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے قتل عام کی مذمت کی اور اسے ایک ظالمانہ اقدام قرار دیا۔ دریاسنا شہنی حکومت نے نسل کش اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں کی مذمت میں پاپ کے بیانات اور ان کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت کو دوہرے معیار کا حامل بتایا ہے۔ شہنی حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پاپ کا بیان مایوس کن ہے، کیونکہ اس کا سچ سے تعلق نہیں ہے اور وہ اسرائیلی جنگ کی ماہیت سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے دہشت گردانہ حملے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے 16 جوانوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی شہادت پر سوشل نیٹ ورک ایکس پر اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 16 پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام، اور خاص طور پر ان خاندانوں کو جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے شہداء کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندانوں کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ ایرنا کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی وزیرستان میں پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں پر حملے میں 35 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری سالک حسین شامل ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم، راجہ علی امین خان گنڈا پور اور صاحبزادہ حامد رضا کمیٹی میں شامل ہیں. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو پیر 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کمیٹی کی تشکیل کو خوش آئند قرار دیا ہے. پارا چنار کے عوام کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پارا چنار میں انسانی المیہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم اور آرمی چیف سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے اور سنگین صورتحال کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے. ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق پارا چنار کے مقامی شیعہ برادری کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. صوبائی حکومت خاموش اور تماشائی بنی ہوئی ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 800,000 افراد 2.5 مہینے سے محاصرے میں ہیں. خطے میں خوراک اور ادویات سمیت ضروری سامان کی قلت ہے. ادویات کی کمی کی وجہ سے اب تک 60 افراد شہید ہو چکے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک ملک ایک انتخاب کو علاقائی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے راجستھان پہنچے عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو اس بل پر مکمل بحث کرنی چاہیے تاکہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے. عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب یا ون نیشن ون الیکشن بل پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہے. ضروری ہے کہ اس پر مکمل غور و خوض کیا جائے اور تمام جماعتوں کی رائے لی جائے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس بل سے کسی کو فائدہ ہوگا. میرے خیال میں اس کا مقصد علاقائی سیاست کو کمزور کرنا اور علاقائی جماعتوں کے کردار کو محدود کرنا ہے. واضح رہے کہ ہندوستان میں ون نیشن ون الیکشن بل پر غور کے لیے پارلیمنٹ نے 39 رکنی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کمیٹی کی سربراہی بی جے پی کے سینئر رکن پارلیمان پی پی چودھری کو سونپی گئی ہے. اس کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں جن میں بی جے پی کے 16، کانگریس کے 5، سماج وادی پارٹی، ترمول کانگریس اور ڈی ایم کے 2-2 جبکہ دیگر جماعتوں کا 1-1 رکن شامل ہے. یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی حملے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت سے نہیں روک سکیں گے اور ہم سینی مراکز پر اپنے جوابی حملے جاری رکھیں گے. یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے اپنے بیان میں کہا کہ یمن کے خلاف امریکی حملے دہشت گردانہ اور غزہ کے عوام کی نسل کشی میں اسرائیلی وحشی گری کی حمایت میں انجام پائے ہیں. یمنی رہنما الحوثی نے کہا کہ یمن کے فلسطین 2 میزائلوں کے مقابلے میں ہیتس دفاعی سسٹم ناکام ہے اور دہشت گرد سینی حکومت کو امن و سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ہماری دفاعی طاقت و صلاحیت مسلسل بڑھ رہی ہے اور امریکی، یورپی اور اسرائیلی دفاعی سسٹم کی ناکامیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ درمیان امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اس سے قبل یمن کے دارالحکومت صنعاء پر سنیچر کو انجام پانے والے فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. سینٹ کام نے ایک بیان جاری کر کے صنعاء پر امریکی حملے کی ذمہ داری قبول کی. یمن کے انفارمیشن منسٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واضح ہے کہ امریکیوں نے اپنی غلطیوں سے درس عبرت حاصل نہیں کیا ہے. یمن کے انفارمیشن منسٹر ہاشم احمد عبدالرحمن شرف الدین نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں یمن پر امریکی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی یمنیوں کے ہاتھوں زیادہ سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے پر بزد ہیں۔ یمنی میڈیا نے سنیچر کو سنا کے بعض علاقوں پر سینی حکومت کے حملوں کا اعلان کرتے ہوئے یمنی دارالحکومت کے بعض حصوں میں شدید دھماکے کی خبر دی ہے، اور ہزاروں سینی باشندوں نے ایک بار پھر غاصب حکومت کے مرکز تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے ساتھ نتنیاہو حکومت کی طرف سے معاہدے پر ٹال مٹول کیے جانے کے خلاف ایک بار پھر ہزاروں سہنی باشندوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے نتنیاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند کر کے حماس کی قید میں موجود ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فوراً ایک معاہدے پر دستخط کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں
تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا